खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج ہم ایک بڑی پیاری ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو باب الاسلام سندھ کے یوں کہیں کہ بے تاج بادشاہ وہ ہستی کے جنہیں اللہ پاک نے بہت بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا وہ ہستی کے ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں آپ کے ایک چاہنے والے ایک مرید نے دیکھا کہ سخت دھوپ ہے اور آنے والے جب بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے دھوپ ستا دیتی ہے تکلیف دیتی ہے تو کیوں نہ یہاں پر ایک درخت ہو جس کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دیر تک سکون پایا جائے تو مرید نے چاہنے والے نے معتقد نے یہ عرض کی کہ حضور ایسا ایک ہو جائے کہ یہاں ایک درخت لگا دیا جائے کہ جو سایہ دار درخت ہو اور یہاں پر آنے والے اس کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دیر آرام پائیں پھر آپ سے ملاقات کر سکیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت مسواک فرما رہے تھے آپ مسواک سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اسی کو لگا دو آپ کی مسواک کو لیا اور وہاں پر جہاں مرید نے کہا تھا کہ یہاں پر ہونا چاہیے درخت وہاں پر زمین میں مسواک کو گاڑ دیا گیا لگا دیا گیا اگلے ہی روز دیکھا تو اس میں ہرا پن آ چکا تھا اور چند ہی دنوں میں وہ ایک بڑھنا شروع ہوا اور کچھ ہی دنوں میں دیکھا گیا کہ وہ ایک سایہ دار درخت بن چکا تھا یہ یقیناً آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت تھی اور کرامت اللہ پاک اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے کرامات الاولیاء حق اللہ کے جو ولیوں کی کرامات ہیں یہ حق ہوتی ہیں کئی طرح سے اللہ پاک اپنے پیاروں کو کرامات سے نوازتا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا باقاعدہ ثبوت ملتا ہے یہ کون سی ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک مسواک دی اور وہ ایک سایہ دار درخت بن گئی یہ کوئی اور نہیں باب الاسلام سندھ کے بادشاہ ہیں باب الاسلام سندھ کے رہنما ہیں جنہوں نے دین اسلام کا بہت بڑا کام کیا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج انشاءاللہ آپ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے پروگرام کو مکمل دیکھیے انشاءاللہ آج آپ کی سیرت کے متعلق بھی جانیں گے اور سیرت سے کیا کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین مہمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں منچ پر تشریف لائیں گے اور پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے قرآن پاک کا سیگمنٹ پیغام قرآن بھی ہوگا کلام بھی سنیں گے آج تو انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ ہم منقبت بھی سنیں گے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انشاءاللہ کوشش تو ہوگی کہ ساتھ ساتھ یہ منقبت بھی ہماری چلتی رہے بہرحال آپ ساتھ جڑے رہیں گے پروگرام مکمل دیکھیں گے آج ہمارے ساتھ کون کون مہمان ہوں گے انشاءاللہ عمران مدنی آج ہمارے ساتھ ہوں گے عمران بھائی کو مرحبا کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں جی مرحبا عمران بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ رکھیے آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے مبلغ فضائل بھائی بھی ہوں گے مرحبا کہتے ہیں بہت ٹائم بعد فضائل بھائی نے وقت وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اللہ کرم آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں مرحبا مرحبا تشریف رکھیے ماشاء اللہ راشد نور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو السلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیسے راشد بھائی ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری کاشان صاحب مرحبا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی اور نور عالم بھائی مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا, کیسے نور عالم بھائی؟
الحمدللہ
اللہ پاک سلامت رکھے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی السميع العليم.
یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی, اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے, تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے, بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائے, تفسیر سراۃ الجنان میں, کہ عمران دو ہیں, ایک عمران بن یسحر, یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں, اور دوسرے عمران بن ماسان, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں, اور ان دونوں کے درمیان تقریباً 1800 برس کا فرق ہے, اور یہاں جن کا ذکر ہے وہ دوسرے عمران ہے, یعنی عمران بن ماسان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں. ان کی بیوی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک زمانہ میں حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد نہیں تھی, ایک کافی عرصہ گزر چکا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. دل میں ایک بڑی آس, ایک بڑی امید, تمنا تھی کہ اولاد ہو, لیکن بڑھاپا آ گیا اور کچھ یوں کہیں کہ مایوسی آ گئی, اور یہ صالحین کا, نیک افراد کا, نیک لوگوں کا خاندان تھا, اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے. ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی. یہ دیکھ کر آپ کا دل اولاد کے شوق میں نا بڑا بھر آیا, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھے بچہ دے دے, اولاد دے دے, تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی. چنانچہ جب حمل ہوا, آپ امید سے ہوئی تو انہوں نے یہ نظر مان لی ہوئی تھی, تو ان کے شوہر نے آ کر فرمایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے, اگر لڑکی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, وہ تو اس قابل نہیں ہوگی. اور اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی, یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد ہیں حضرت عمران, بڑی شدید فکر ہوئی کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا. حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. اگلی آیت مبارکہ میں انشاءاللہ ہم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا انشاءاللہ ہم کل ذکر سنیں گے, پھر کس طرح یہ معاملہ ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کیا گیا, اور پھر آپ کی کفالت کنہوں نے کی, اور کیا آگے آپ کی کرامات کا ظہور ہوا. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا.
اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فتقبل مني. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے, اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کلام سنیں گے. نور عالم بھائی سے پھر انشاءاللہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے. ابھی بڑھتے ہیں نور عالم بھائی کی طرف, دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں.
صلی اللہ علیہ الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. گنہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے, مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. قضا حق ہے اس شوق کا اللہ والی ہے, جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا, کر لو نظارہ آ کر آپ کی گلی کا. روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں, افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. ایک بار تو دکھا رسول اللہ, ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. صلی ملك يا حبيب الله.
امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام کہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان رحمت ہو بلوا یہ مدینے دکھلا یہ مدینہ بلوا یہ مدینے دکھلا ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ نزدیک آ رہا ہے
دل رو رہے
شکو کا سفینہ او شاہ رو رہے واپس میرا غلام آیا دکھلا تو سب سے گنبد آقا دکھلا تو سب سے گنبد آتے ہیں مقدر کے سکندر کیسے کوئی مہمان مدینہ دکھلا تو سب سے گنبد میرے آقا دکھلا تو سب سے گنبد یا سید مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے
بس آرزو یہی التجا ہے یہ میری موت مجھ کو مدینے میں آئے
جان نکلے قدموں پہ نبی کے
اور وہی مجھ کو دفنایا جا
آ رہا ہے اور
کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے
آمین اللہم یا رب آمین. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار گوہر بار کی باادب حاضری عطا فرمائے. اللہ پاک نے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں کشش ایسی رکھی ہے کہ جو نہیں گیا وہ بھی تڑپتا ہے, جو گیا ہے اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ کب وقت آئے کہ پھر حاضری ہو, پھر حاضری ہو, پھر حاضری ہو. وہاں تو ایک سانس مل جائے, یہی ہے زیست کا حاصل. اللہ اکبر, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. کتنی خوش نصیب ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے والے. اور یہ حقیقت ہے مدنی چینل کے ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن ہی عاشقان رسول کو مدینہ پاک پہنچاتا ہے. مت کہیں کہ کوئی پیسے سے جا سکتا ہے, حقیقت یہی ہے کہ جانے والا اللہ کے فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے اور اس کا عشق وہاں تک اسے لے کر جاتا ہے. کئی افراد پیسے والے ہونے کے باوجود بھی نہیں جا پاتے, بلکہ بعض تو شاید ایسے بھی ہوں گے کہ وہاں مدینہ پاک کے یعنی تھوڑا سا دور کر کے رہتے ہوں گے, لیکن انہیں بھی ہر روز آنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا یا بہت کم موقع ملتا ہوگا. لیکن کئی عاشقان رسول دنیا بھر کے ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ہر تھوڑے دنوں بعد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہوگی. اور یقیناً یہ محض اللہ پاک کا فضل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے. بہت سے عاشقان رسول دعاؤں کے میسیجز بھی کرتے رہتے ہیں, کمنٹس بھی آتے ہیں. جب بھی پروگرام چلتا ہے تو کمنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ حاضری مدینہ کی دعا. اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی باادب باذوق حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت سیدنا لعل شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. انشاءاللہ ان کا ابتدائی تعارف تو ہم فضائل بھائی سے لیں گے. میں چاہوں گا حضرت سیدنا لعل شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام, اچھا ان کا تعارف بھی بیان فرمائیں اور ان کا نام بھی بیان کریں. بہت ساروں کو شاید نام کا, میں نے اس لیے انٹرو میں بھی نام نہیں لیا, ابھی بھی نام لیا, میں نے کہا آپ سے نام لوں گا. اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت ساروں کو شاید نام کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا نام کیا. لال شہباز قلندر, بس سب کو اتنا تو معلوم ہے لال شہباز قلندر نام لیتے جائیں گے تو سیون شریف ذہن میں آ جائے گا, لیکن ان کا نام کیا ہے, ان کا تعارف کچھ ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کی کوشش رنگ لیں,
جزاک
میں حاضر ہو گیا. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکمل نام سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ.
واہ 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 واہ,
سبحان اللہ. یہ دیکھیں کہ کیسا پیارا نام, اور یہ نام کی بھی کیسی برکت ہے
جی,
کہ یہ نام بھی آپ کو یوں سمجھے کہ عطا کیا گیا. چنانچہ آپ کے والد محترم, اچھا اس سے قبل کہ میں کچھ ہی ان کا بچپن کا اور ایک واقعہ نیکی کی دعوت پر عرض کروں, ایک عالم صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی
جی
کہ جب بھی کسی شخصیت کو دیکھنا ہو تو مدری چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ ان کے زندگی کے تین ادوار کو دیکھا جائے کہ تین پیریڈز کو دیکھا جائے. سب سے پہلے ان کا بچپن یا ان کا وقت ولادت, اس طریقے سے دوسرا ان کی عین جوانی اور تیسرا ان کے انتقال کا وقت. کہ تینوں اوقات کے اندر دیکھا جائے کہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ بعض اوقات بچپن کے اندر آدمی وہ کام کر جاتا ہے کہ جو یوں سمجھے کہ بیان سے باہر ہوتے ہیں, تو اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں راہ سے بھٹکا ہوتا نہیں. بعض اوقات کئی لوگ آ جاتے ہیں ماشاء اللہ جوانی میں بھی نیکی کی راہ کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر اس کا وقت انتقال کہ وہ وقت انتقال کیسا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرزا کرم اللہ تعالیٰ وزیر کریم کی زیارت نصیب ہوئی. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں ایک فرزند صالح سے یعنی ایک نیک بیٹے سے نوازے گا, اس کا نام آپ محمد عثمان رکھیے گا.
واہ 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 واہ.
اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تقریباً سوا سال کے قریب ہو جائے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اسے مدینہ طیبہ آپ لے کر آئیے گا. اور پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کیجیے گا. چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت ہوئی تو والد گرامی نے آپ کے ساتھ یوں ہی آپ کی والدہ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے, ان کے پیٹ میں تھے, تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی زیارت نصیب ہوئی. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے فرمایا کہ بیٹی تمہارا یہ بیٹا اللہ پاک کا محبوب اور برگزیدہ ولی ہوگا اور اللہ پاک اس کے ذریعے بہت سارے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ.
جب ان کی ولادت ہو جائے تو ان کے کانوں کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا اور اسے میرا سلام کہنا. تو یہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی سمجھے کہ بشارتوں کا سلسلہ یہ جاری.
واہ واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کے حوالے سے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا, آپ کا جو سلسلہ نسب ہے
جی جی
یہ کہاں تک جاتا ہے, کیا یہ سادات گھرانے سے آتے ہیں؟
جی بالکل, ان کا حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب یہ 13 واسطوں سے 13th پشت میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت کے روشن چراغ ہیں ان سے جا کر ملتا ہے. اور سبحان اللہ, آپ کی جو پیدائش ہوئی
جی
یہ 538 ہجری میں مطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے قصبہ مروند کے اندر ہوئی اور آپ کا تعلق یہ مذہبی گھرانے سے تھا, سادات کا گھرانا اس دور کے اندر. اسی مناسبت سے آپ کو مروندی جو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ قصبہ مروند ہے اسی لیے. اور آپ کا نام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سید محمد عثمان, اور لقب تو سبحان اللہ
واہ واہ
دنیا میں مشہور ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ.
کیا بات ہے سبحان اللہ. اچھا عمران بھائی, آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قلندر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اچھا ایک تو قلندر ہے اور ایک ڈھائی قلندر ہے, یہ دونوں سوال الگ الگ ہیں. ایک کلندر کہنے کی وجہ کیا اور ڈھائی کلندر کی کیا حقیقت ہے, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں دنیا میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈھائی کلندر
جی,
حالانکہ کلندر تو بہت زیادہ ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ڈھائی کلندر کیا ہوا کرتا ہے
جی.
اچھا عوام میں تو جو مشہور ہے وہ اس اعتبار سے کہ ایک تو بو علی کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دوسرے لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور تیسرے چونکہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا, ان کو ملا کر جو ہے نا وہ ڈھائی کلندر عوام میں کہا جاتا ہے. حالانکہ سیدنا عثمان مروندی شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو ہی اگر دیکھا جائے نا تو اسی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ جب بو علی کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے تو وہاں پر بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ باب الاسلام سندھ جائیے کیونکہ یہاں پر تو پہلے سے ہی 300 قلندر موجود ہیں. یعنی اگر ڈھائی قلندر ہی ہوتے تو جب آپ حضرت بو علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں وہ کہیں کہ 300 قلندر تو پہلے یہاں پر موجود ہیں تو آپ باب الاسلام سندھ جائیے, تو پھر آپ جو ہے نا سیون شریف تشریف لائے تھے, سندھ میں تشریف لائے تھے آپ. تو یہ ڈھائی کلندر کا یہ کوئی تصور اسلامی تصور نہیں ہے, بلکہ کلندر تو بہت زیادہ ہیں اسلام کے اندر دیکھا جائے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا
فرمائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی قسم ہے.
جی بالکل ایسا ہے,
یہ اولیاء کرام کی قسم ہے قلندر. سبحان
اللہ, کیا بات ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے.
اچھا, یہ جب حضرت نے جیسے فرمایا نا کہ یہ جب وہاں پر پہنچے سیون شریف, تو سبحان اللہ ساتویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈھل رہی تھی کہ بڑا زبردست واقعہ ملتا ہے کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا.
جی
ان دنوں یہ باب الاسلام سندھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برائیوں اور بدکاریوں کی عام جگہ بنا ہوا تھا, ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا. اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی اور بدکاری یہ بڑی عام تھی. تو بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی. اچھا, اور دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے, اور لوگوں کی اخلاقی حالت یہ بہت خراب تھی, اور جگہ جگہ برائیوں کے اڈے یہ قائم تھے. اچھا, درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی, اور شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگتے. شام نے رات کا لبادہ اوڑا تو بے حیائی کا طوفان امڈ آیا, اور یاد الہی میں مگر درویش یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے کہ حضور, یہاں قیام کرنا تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ہمیں کہیں اور جانا چاہیے.
جی,
تو امیر قافلہ نے فرمایا کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں.
بھیجے گئے ہیں.
اللہ اللہ,
واہ.
امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے. جوں تو وہ رات تو گزری, صبح گناہوں کا بازار یہ ختم ہو گیا, اور اگلی رات درویش دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں آج کل جیسی رونق نہیں تھی. اب تو یہ معمولی بن گیا کہ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگیں. بڑے بڑے زمیندار اور روسا, یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا, لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی. راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بھائی درویشوں سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں, ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا. اب راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے.
اللہ,
ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک یوں سمجھے کہ زمین نے ان کے پیر پکڑ لیا.
اللہ,
اور سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر کوئی حاصل نہ ہوا. تو انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے. اب سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے. اس منظر کو دیکھ کر اللہ اکبر, وہاں پہ کئی مرد اور عورتیں اس بزرگ کے قدموں پر آ گرے اور توبہ کر کے یہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ حضرت سیدنا لال شاہ باز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, جیسا کہ بیان فرمایا کہ وہاں پر جب یہ پہنچے سیون شریف, تب یہ سلسلہ یہ ہوا.
کیا بات ہے.
اے گدا دنیا تمہاری ہے, گدا دنیا تمہاری, اے سخی شہباز قلندر. ہے گدا دنیا تمہاری, ہے گدا دنیا تمہاری, اے سخی شہباز قلندر. چھولیاں بھر دو ہماری, اے سخی شہباز قلندر. آئے گے در پر تمہارے, اپنے دامن کو پسارے. آئے گے در پر تمہارے, اپنے دامن کو پسارے. التجا سخی شہباز قلندر, التجا ہماری, اے سخی شہباز قلندر.
راشد بھائی, قلندر کی بات چلی تھی کہ قلندر, آپ رحمت اللہ علیہ کو جو قلندر کہا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو قلندر کہا گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نامی نامی اسم گرامی سید محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہے, سادات کرام کی پاکیزہ گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. آپ کو قلندر کیوں کہا جاتا ہے؟ صوفیہ نے, علماء نے دو تین اس کی وجوہات بیان کی ہیں, میں وہ عرض کرتا ہوں. ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ چونکہ آپ سلسلہ قلندریہ سے وابستہ تھے تو اسی لیے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے, کہ سلسلہ قلندریہ کے روحانی پیشوا بھی آپ ہیں اور اسی کے روح رواں ہیں, تو اس لیے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ قلندر جو ہے یہ دراصل صوفی کرام کے جو درجات ہیں, جو طبقات ہیں, تو ان میں اگر یوں کہا جائے سب سے اونچا ایک درجہ ہے, اس کو قلندر کہا جاتا ہے. شاہ صاحب, صوفی کرام یا اولیاء کاملین جو درجات بیان کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں سب سے پہلا درجہ جو ہے نا عبادت کا یا انسان کی کیفیت کے تبدیل ہونے کا سب سے پہلا درجہ وہ ہوتا ہے تزکیہ.
تزکیہ
یعنی دل کے ستھرے پن کا. دل جب پاکیزہ اور ستھرا ہوتا ہے نا تو اس کے بعد پھر آگے معاملہ چلتے ہیں. جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا, کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے دل کو ستھرا کر لیا. اس کے بعد اگلا درجہ وہ آتا ہے اخلاق کا. اس کے اخلاق اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں یوں سمجھیے کہ معاف کرنا, اور جس کو حدیث میں فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو. اور گویا کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا آئینہ دار ہوتا ہے. اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں جیسے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم, کہ پیارے حبیب علیہ السلام آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, تو اسی کا وہ آئینہ دار ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ آتا ہے احسان کا. احسان کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا تصور نہیں کر سکتا تو پھر یہ تصور کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اچھا, یہ جو کیفیت جو بنتی ہے نا, اس کیفیت کو پانے کے لیے پانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت بندہ کر رہا ہوتا ہے, نوافل کی ادائیگی, فرائض کی اور واجبات کی ادائیگی پر اللہ پاک اس کو ایسا نوازتا ہے کہ جیسا کہ حدیث قدسی میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو وہ محبوبیت کے درجے پر فائز ہوتا ہے. اور پھر کب کس بندے کو کیا مقام مل جائے رب جانے. تو اس کے لیے کوئی عالم ہونا, مفتی, شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں. کم کسی اللہ والے کی نظر پڑے, اللہ کی خاص اس پر عنایت ہو اور بندہ اس مقام تک پہنچ جائے. دوسرا پھر طریقہ ہوتا ہے راہ سلوک کا, مجاہدے کا, جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے تو وہ ہم اسے اپنے راستہ دکھا دیتے ہیں. تو یہ راہ سلوک کی منزل طے کرتے کرتے اس مقام تک بندہ پہنچ جاتا ہے. اچھا, سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ, آپ اگر ان کے نام اور ان کے القاب پر غور کریں تو اس میں تین چیزیں آتی ہیں. ایک آتا ہے لال, ایک ہے شہباز, لال شہباز, اور ایک ہے قلندر. قلندر کے بارے میں تو میں نے آپ کو عرض کیا, لال کہنے کی وجہ یہ ہے لال دراصل بہت قیمتی ایک پتھر ہوتا ہے جو سرخ اور چمکتا ہوا اور ایسا کہ دیکھنے والی آنکھ گویا کہ اس پر ٹھہر جائے. سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ نورانی اور خوبصورت, اور ایسا خوبصورت کہ اگر یوں کہا جائے کہ اس حدیث پاک کے مصداق آپ نظر آتے, کہ جو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجت طلب کرو.
کیا بات,
مخلوق خدا کا آپ کی طرف رجحان بھی تھا اور ایسے خوبصورت چہرے والے کہ مبارک چہرہ جو تھا وہ سرخی مائل اور اس پر یوں سمجھیے کہ ایسا لگتا کہ جیسے لال لال ہیں. اچھا, پھر کیا ہوتا کہ آپ کی مبارک پیشانی سے نور کی کرنیں پھوٹتی, ایسا لگتا ہے جیسے ایک قیمتی لال پتھر ہے نا, تو اس لیے آپ کو لال کہا جانے لگا. شہباز کہنے کی وجہ یہ, شہباز کہتے ہیں بہت یوں سمجھے شاہین یا شہباز یا پرواز جس کی بہت زیادہ اونچی ہو. تو اس بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ کے والد ماجی سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک شہباز عطا کریں گے جو ہمیں نانا جان کی طرف سے عطا ہوا ہے.
سبحان اللہ.
تو آپ سخی شہباز قلندر رحمت اللہ کی ولادت ہوئی, اس کے بعد پھر آپ شہباز کے لقب اس طرح مشہور ہوئے. تو سخی شہباز قلندر, لال شہباز قلندر, تو یہ ہیں اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں,
کروڑ رحمتیں ہوں. واہ واہ.
گھڑی پہ کوشا کلندر لال شاہ
بات ہے، کیا بات ہے؟
اس میں اس بات کو بھی سید ثاقب شاہ صاحب ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ آج کل لوگوں کا جو ہے معاملہ یہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے.
اچھا،
کوئی ملے اور اسے نیکی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، تو بولے بھائی ہم کلندری لائن کے ہیں. تو بولا بھائی کلندری لائن کیا مطلب؟ کہاں کی لائن ہے، کہاں جا کے ملتی ہے؟ بولے نہیں ہم کلندری لائن. ٹھیک ہے نا، کسی کو کہیں کہ وہ آپ نے یہ جو کڑا پہنا ہوا ہے یہ آپ اتار دیں گے تو مرد کو پہننا ٹھیک نہیں ہے، کہ بھائی آپ کے بال ہیں تو مرد کے لیے تو یہ ہے کہ یہاں
کلندر صاحب کی محبت میں،
یہ ایسا نہیں ہو کہ یہ نیچے تک
ہو.
اور جو نا وہ نماز کا وقت ہے تو بھائی یہ ہماری کلندر ہی لائن ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ ایسا نہیں ہے. فرمائے کہ کلندر تو وہ ہے کہ جو شریعت کا پابند ہے.
کیا بات ہے،
جو طریقہ کا پابند ہے، جو شریعت کا پابند ہے وہ کلندر ہے. ان تمام چیزوں کو اور یہ سمجھے کہ عورتوں کی طرح لمبے بال اور ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے اور داڑھی صاف اور یہ کہ بھائی وہ کھا رہے ہیں تو گر رہا ہے اور یہ کہ بھائی ہم کلندر ہی لائن کے ہمیں کچھ نہ کہو، تو یاد رکھیے یہ اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اس میں ہوتا یوں ہے نا فضل بھائی کہ بعض اوقات بعض افراد ایسے افراد کو دیکھ لیتے ہیں، ممکن ہے کوئی مجذوب ہو.
جی جی،
وہ تو مرفوع القلم ہے. یعنی وہ بندہ کہ جو ایک دیوانہ ٹائپ ہے، دیوانہ ہے، ہم اسے یوں کہہ لیں کہ یہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے.
صحیح.
اب اس کی کیفیت کو ہم فالو کریں یہ ہم پر لازم نہیں ہے. وہ تو مرفوع القلم اس اعتبار سے ہے کہ وہ تو دیوانہ ہے. آپ ایک بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا یا بچہ کس کیفیت میں ہے، آپ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے. آپ ہوش و حواس کے ساتھ ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، آپ کی عقل سلامت ہے، آپ کے لیے یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے.
جی جی،
آپ وہ کڑے پہن لیں، آپ جناب والا پاؤں میں گھنگرو پہن لیں، تو تسبیحاں 50 ایک گلے میں ڈال لیں اور لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھ لیں اور نہائیں نہیں، تو یہ اس کی اجازت تھوڑی ہے. آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. وہ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل، ڈائن، چور، کچھ، یہ آپ کو بہت سارے افراد ایسے ملیں گے کہ ممکن ہے کہ وہ روپ ایسا مجذوبوں والا دھارا ہو، صوفیاء والا دھارا ہو، کلندروں والا دھارا ہو، اور وہ شریعت کے مخالف چل رہے ہو. ابھی جو فضائل میں بات کر رہے ہیں وہ یہی کہ کلندر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شریعت کے تابع اپنی زندگی گزارتا ہے.
دوسرا میں اس میں ایک بات آپ کی اس میں ایڈ کروں، میں نے کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ جس پر جذب کی کیفیت ہوگی
جی
اور وہ درست ہوگا، یعنی وہ اللہ کے نزدیک اس کا ولی ہوگا اور جذب کی کیفیت میں ہوگا، اگر اسے نماز کی دعوت دی جائے گی تو منع نہیں کرے گا.
منع نہیں کرے گا، وہ علماء کی عزت کرے گا.
بالکل ایسا ہی
جی، علماء کا احترام کرنے والا ہوگا، نماز کی دعوت دی جائے گی وہ نماز پڑھے گا، اور اہل علم جو علماء کرام ہے وہ ان کی رسپیکٹ کرے گا. تو یہ وہ مجذوب کہ واقعتاً جو مجذوب ہو اس کی کیفیت ہے. آپ گلی محلے میں دیکھیں ہر بندہ مجذوب بنا پھر رہا ہو تو ایسے تھوڑی چلے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں. آپ کوئی نماز کا کہہ رہے تو ہم جناب ایک نا فضائل بھائی عمران بھائی شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا اور راشد بھائی کو بھی معلوم ہوگا، ایک خاص طبقہ ہے جو معاذ اللہ کچھ مزارات کے اوپر نا وہ بیٹھے ہوں گے، ان کو اگر آپ نماز کی دعوت دیں نا وہ آگے سے ایک تانا دیتے ہیں، تسی مولوی پانچ ویلے تے اسی ہر ویلے،
استغفر
آپ تو صرف پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ہر وقت نماز میں ہیں. معاذ اللہ، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ چرسے پی رہے ہیں، وہ بھنگے پی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نماز میں ہیں. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ شراب پینے والے کے بارے میں حضرت علی رضی آپ اچھا اسی زبان سے نعرے بھی حضرت علی کے لگ رہے ہوتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے، تو ہم پنجتن کے غلام ہیں. پنجتن کا غلام کیسے شراب کے پاس جا سکتا ہے؟ یہ سوچے نا ذرا، پنجتن کا غلام ہے وہ شراب کے پاس جا رہا ہے. ایسے افراد سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جی ہاں، یہی سیرت ہے، یہی سیرت افضل بھائی کہ یہ ان جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، یہ سخی لال شہباز کلندر ہوں، داتا علی ہجویری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع اپنی زندگی کو بسر کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. یہی ان کی سیرت کا حاصل اور رسول ہے. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟
جی، اس میں معاملہ یہ کہ بعض اوقات کچھ لوگ ان خرافات کو دیکھ کر
جی
یہ کہتے ہیں کہ یار معاذ اللہ مزارات غلط،
یہ بھی ایک طبقہ ہے،
یہ بھی ایک سارا معاملہ ہے. تو الحمدللہ اللہ کریم نے کرم کیا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ میسر آیا، اور دعوت اسلامی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے مزارات اولیاء کا.
واہ،
الحمدللہ جہاں بھی مزارات پہ عرس کا سلسلہ ہوتا ہے
جی
تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ کس طریقے سے کسی اللہ والے کا عرس منانا ہے، ان کی برسی آئی تو وہ کس طرح منانی ہے کہ بھائی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، ناچ ہو رہی ہے، وہاں پر جو علم دین کے حلقے لگ رہے ہیں، وہاں آنے والے زائرین کو نماز سکھائی جا رہی ہے، وہاں سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا،
یعنی حقیقی لنگر یوں بھی بانٹا جا رہا ہے،
ہاں، اور اس کے بعد ان کو لنگر بھی پیش کیا جاتا ہے، کھلاتے وقت بھی سنتیں بتائی جاتی ہیں، یہ ہے، اور کھانا ضائع نہیں کرنا، کھانا اڑانا نہیں ہے، تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ کر
الحمدللہ۔
سوچ کی ایک بات ہے فضیل بھائی، سوچ کی ایک بات ہے کہ جس کے دل کے اندر جیسی چیز ہوتی ہے نا تو ویسی ہی وہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، دل کی جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیے شادی کے موقع پر کتنی غلط رسومات ہوتی ہیں، کتنے غلط کام ہوتے ہیں، کوئی بندہ شادی کو غلط نہیں کہتا،
نہیں کہتا غلط،
صحیح کام۔
اچھا اسی طرح گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، بچے کی ولادت پر خوشی ہوتی ہے، یا کوئی اور کوئی انعام نکلتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، وہاں پر کتنی خرافات چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی اس کو غلط نہیں کہتا، ٹھیک ہے، اس کیا کہتے ہیں خوشی کو غلط نہیں کہتا۔ مثال طور پر ہمارے 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے، اس میں خوشی کا سماں ہوتا ہے، تو لوگ اس خوشی کو غلط نہیں کہتے، اگرچہ انداز بہت سارے غلط بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر ہی کچھ اور ہوتا ہے نا، مزارات اولیاء یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے پیارے یہاں پر موجود ہیں، ہر آن اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی
ایسے ہی ہیں۔
اب یہاں پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، مثال طور پر کوئی بھی کرتا ہے غلط، تو اس غلط کرنے والے کو اس کی غلطیوں کو غلط کہا جانا چاہیے نا، نہ کہ مزارات کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا جائے۔ یہ اللہ والوں کے مزارات یہ وہ عظمت والی جگہ ہیں، برکت والی جگہ ہیں، کہ جس کے بارے میں جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہاں اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں اور کتنی برکتیں لوگوں کو ملتی ہیں وہاں جانے سے۔ امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، کہا کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کا ہم نشین، ان کا قرب جو پانے والا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب دوسری بات دیکھیے شاہ صاحب، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کی عظمت کیا ہے؟ کیا بہت زیادہ سبزہ ہے؟ کیا بہت زیادہ قیمتی پتھر ہے؟ کیا بہت زیادہ چمک دمک ہے؟ کیا بہت زیادہ خوبصورتی ہے؟ نہیں، ایک ہی وجہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ کیا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں پر سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم
لگ گئے ہیں،
قدم لگے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے وہ پتھر کہ جس کے قریب طواف کے بعد نفل پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، مقام ابراہیم،
قرآن نے اس کو ذکر کیا،
اس پتھر
مصلی بنایا، اس کو
اس پتھر کی فضیلت کیا ہے
جی،
اس پتھر کی عظمت و شان صرف اتنی ہے، صرف سے مراد ایک ویسے بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ صرف بھی بہت زیادہ ہے،
ایسا ہی ہے
کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، قدم لگے ہیں، بس قدموں کے نشان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، تو جہاں یہ اللہ والوں کے قدم لگے وہ عظمت والی ہو گئی، تو جہاں اللہ والے خود موجود ہیں۔
آپ دیکھیں یہ عمران راشد بھائی، کہ یہ تو آپ فرما رہے ہیں جہاں قدم لگ جائیں وہ اتنی عظمت والی ہو جاتی ہے چیز، قرآن تو اس کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت اگر کتے کو ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، یہ ہے اللہ والوں کی نسبت کا فائدہ، کہ کتے کو بھی اگر اس انداز میں فائدہ ہو رہا ہے کہ بلعم بن باورا کی شکل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کتے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یہ نسبت ہی تھی، اور اس میں کیا کمال تھا، اور بھی کتے بہت سارے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں۔ اس کے لیے یہ خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے سنگت ملی ہے اللہ والوں کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، نیک بندوں کی، اور پھر وہ بندہ کہ جس کے بارے روایات میں آتا ہے 100 بندوں کا قاتل 99 قتل کیے، پھر کسی سے پوچھا انہوں نے کہا جی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، 100 بندوں کا، پھر آپ حکم ہوتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر اللہ والے ہیں ان کے پاس جاؤ، اب وہ گھر سے نکلا ہے اللہ والوں کی صحبت پانے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، راستے موت آ گئی، فرشتے آ جاتے ہیں، اب دونوں ہی فرشتے ہیں، کریں کیا، کس کو اسے جنت میں لے کر جانا ہے یا جہنم میں لے کر جانا ہے؟ اب اللہ پاک کی طرف سے حکم جو مضمون ہے کہ زمین سمٹتی ہے، ایک بالش تو وہ اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے، اب اسے جنت کا مجدہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو اس راہ پر چلا ہے اللہ والوں کی صحبت پانے کے لیے اس راہ پر چلا ہے، اللہ پاک اسے بھی جنت کے مجدی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں تو ان اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، اور کیوں محبت نہ ہو کہ ہمیں تو اس محبت کا ثمرہ اس انداز میں بھی ملے گا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے، کہ اور ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتا ہے، اسے خوشخبری سنا دو کس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، یعنی ہر عمل اللہ کے لیے۔ اور ہمیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ہمیں ان سے محبت صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی ہماری، ملاقات نہیں ہوئی، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں شاید اس وقت ہمیں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، لیکن آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ حدیث پاک سنے کہ اس محبت کا ہمیں صلہ کیا ملے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دو بندے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے کسی سے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ایک مشرق میں رہتا ہے اور ایک مغرب میں رہتا ہے۔ محبت کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن دونوں کو آپس میں جمع کر دے گا، جمع بھی کرے گا، اور اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ بندہ کہ جس سے تو دنیا میں میری وجہ سے محبت کرتا تھا۔ اب جب ان سے محبت ہماری ہوگی، ان سے سنگت ہو جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ پاک جب ہمیں ان سے ملائے گا، آپ خود سوچیں نا کہ ایک عالم، اسے تو یہ کہا جائے گا کہ جس پر تو ہاتھ رکھتا چلا جا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، اب اسے بخش اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بخشش عام فرما دے گا۔ یہ عالم دین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، انشاءاللہ سادات کے گھرانے سے بھی، ان سے جب تعلق کل قیامت کے دن انشاءاللہ جڑے گا، اپنا بیڑا انشاءاللہ پار ہوگا، جنت میں داخلہ ملے گا انشاءاللہ۔
فیض پاتی خلق ساری، اے سخی شہباز قلندر، فیض پاتی خلق ساری، اے سخی شہباز قلندر، چھولیاں بھر دو ہماری، چھولیاں بھر دو ہماری، چھولیاں بھر دو ہماری، اے سخی شہباز قلندر، ہے گدا دنیا تمہاری، اے سخی شہباز قلندر۔
محبت کی جو آپ نے بات کی ہے، ہماری اولیاء کرام سے محبت اللہ کے لیے ہے،
اللہ کے لیے،
اور ان کی محبت اللہ رب العالمین ہی نے ہمارے دلوں میں بدیعت فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کی محبت کو بنا دیا جاتا ہے،
یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، تحفہ ہے کہ اللہ محبت کو پیدا فرما رہا ہے۔
اسی ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری
کی
حدیث مبارک منقول ہے، نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو آسمان میں ندا کی جاتی ہے، پہلے جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، جبریل امین علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد اہل آسمان میں اعلان کیا جاتا ہے، ندا کی جاتی ہے، تو آسمان والے فرشتے دیگر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ کے ولی کی قبولیت مقبولیت آسمانوں میں عام ہو جاتی ہے، اس کے بعد حدیث میں آیا ثم یدعو له القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے ولی دنیا میں مشہور ہونے سے پہلے آسمانوں میں مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی محبت اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری اولیاء کرام سے محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی محبت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جو صرف کسی عام بندے سے محبت کرے، اس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سات قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے دو افراد وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں کہا گیا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا، کہا کہ دو ایسے مرد کہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اللہ کی محبت پر ہی جمع ہوں، اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جائیں۔ یعنی ملنا بھی اللہ کے لیے، جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کو فائدہ یہ ملے گا قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جب عام مومن سے محبت کا یہ فائدہ ہے تو پھر اللہ والوں سے محبت کا کتنا فائدہ ہوگا، اللہ والوں سے انسیت اور محبت رکھنے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو ہم جو بزرگان دین کے آراز کے موقع پر ان کے مزار پر جمع ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کے مزار پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے محبت ہماری ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ جو ان سے محبت نہیں رکھتا نا، تو یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی بندے سے، میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس کو میں نے اعلان جنگ کر دیا۔
اللہ حکم۔
تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کے لیے اگر ہمارے دلوں میں کچھ موجود ہے، یعنی غلط موجود ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے۔ اور اللہ والوں کا جو ہے نا وہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے محبت کا، قیامت کے دن حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن، جی فرما رہے ہیں،
جی آپ بات مکمل فرمائیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں موجود ہے، انت مع من احببتا، ایک صحابی سے فرمایا نا کہ قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو، تو دنیا میں جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ان سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کے دلوں میں بھی اولیاء کی محبت ڈالو، تاکہ اولیاء کی محبت جب اولاد کے دلوں میں ہوگی تو ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے لیے دعا کرتی ہوگی۔
جی، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اولیاء اپنی اولاد کو بھی اولیاء کرام کی محبت سکھائیں، کس طرح فضائل بھائی کیا کریں، کس طرح گھول کے پلائیں کہ ان کے دلوں میں اولیاء کی محبت آ جائے؟
سب سے پہلے تو میں اس میں وہ حدیث پاک بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کا حکم دو، تین چیزیں انہیں، ان کا ادب سکھاؤ۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت، ٹھیک، اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت،
سبحان اللہ،
اور اس کے بعد فرمایا تلاوت قرآن۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ اللہ والوں سے محبت کا درس تو خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ غور کریں کہ بھائی ہم نے جب بھی کسی اولیاء کرام کا خاص موقع، اب جیسے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معاملہ آیا، تو کیا ہم نے اپنے گھر کے اندر کچھ اس قسم کا معاملہ کیا؟ ہر مہینے گیارہویں شریف آتی ہے تو امیر السنت کا انداز ہے کہ گھر کے سارے بچوں کو جمع کر رہے ہیں اور کوئی مدنی پھول دے رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی پہ کلپ بنائی۔ تو کیا یہ ترغیب کے لیے نا کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر یہ ترغیبات یہ کریں؟ تو در حقیقت اس میں کردار والدین کا ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا خود بھی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اولاد بھی عمل پیرا ہوگی۔ تو اس کے اندر جو اچھا اور نیک ماحول ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اگر اس اچھے ماحول سے ہم بھی وابستہ ہوں گے، اپنے بچے کو، بچوں کو بھی وابستہ کریں گے، تو وہ بھی اولیاء کرام کی یاد منائیں گے۔ اور اگر اس سے دور رہیں گے کہ بس یہ کہ نہیں، وہ ہمارے میم نے بولتا ہے ودارے ڈیپ نہ ونو وغیرہ، ادھر اندر نہیں جانے،
صحیح،
تو یہ تو معاملہ صحیح نہیں ہے۔
اللہ
کریم محبت نصیب
فرمائے۔ اور یہ تو میمن برادری میں تو الحمدللہ یہ تو خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اولیاء کرام کی محبت ماشاءاللہ۔ نہیں،
اولیاء کرام کی محبت واقعی وہ ہے، مگر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس محبت کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضروری ہے،
بہت ضروری ہے،
نیاز بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو یہ دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں۔
سیدنا جلندے بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت کے فلاں بندہ ہے اور وہ لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں،
جی،
نماز پڑھتے نہیں ہیں اور صلاۃ و سنت کی پابند شرع وہ ہے نہیں، جی، نماز پڑھتے نہیں ہیں مگر دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں،
جی،
تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد صدقوا ووصلوا ولیکن اینا الى جہنم، فرمایا وہ سچی تو کہتے ہیں
پہنچے ہوئے ہیں، وہ
بات کہتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، واقعی پہنچے ہوئے ہیں، مگر کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ الى جہنم، جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔
اللہ اکبر۔
تو اللہ کا ولی یا مجذوب کی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، یا جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ کبھی بھی شریعت کے متصادم نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف نہیں جائے گا۔ اولیاء کی تو سب سے پہلی نشانی ہی قرآن میں اللہ نے یہ بتائی ہے نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں۔ غیر متقی جاہل آدمی کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس نے اتنی جو ہے نا وہ یہ باتیں کری ہوئی ہیں، یا بڑے بڑے اس کے دعوے ہیں
جی۔
تو یہ دعووں سے نکلے، حقیقت کو دیکھیں ہمارے۔
اچھا عمران بھائی، ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں، کرامات کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے تو لوگ بعض اوقات نا ایکسپریشن ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ تو کیا کرامات کا کوئی اس کی اصل نہیں ہے؟
دیکھیں قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے،
بے شک
قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب نور ہے، قرآن ہدایت کی دلیل ہے۔
واہ،
تو جو قرآن میں ہے وہ درست ہے، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے۔ اب قرآن میں کرامات کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، آپ چلے جائیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں آپ پڑھیں، تو جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے درباری موجود ہوتے ہیں جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، دیگر مخلوقیں بھی ہیں، اور ادھر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ تھوڑے سے ہی فاصلے پر ملکہ بلقیس جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر حاضر کر دے۔ اس کا تخت جو ہے وہ 80 ہاتھ لمبا تھا اور بہت چوڑا تھا، اور بہت سارے وہ دروازوں میں محلات کے اندر وہ محفوظ رکھا ہوا تھا، دور دراز تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس
ایک کے مہینہ جانے کو لگتا تھا، ایک مہینہ آنے کو،
بڑی مسافت تھی،
بڑی مسافت تھی۔
تو کہا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی جو ہے نا کوئی یہاں پر اس کا تخت لا کے حاضر کر دے۔ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن عفریت نے کہا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، کون ہے کہ جو اس سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر لا کر حاضر کر دے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے، قرآن میں موجود ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اب انہوں نے کہا کہ جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اب جیسے ہی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پلک کو جھپکا تو ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
اللہ،
ایک سیکنڈ، نینو سیکنڈ لگتا ہے
جی،
سیکنڈ سے بھی کم ٹائم ہے، چلو ایک سیکنڈ سمجھ لیں
جی۔
اور ایک مہینے کی مسافت، اتنا بڑا بھاری بھرکم تخت جو ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پلک جھپکنے کی تعداد کے اندر، مقدار کے اندر، اتنے کم وقت کے اندر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر تھے، نبی نہیں تھے وہ، نبی نہیں تھے، آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر، اللہ کے ولی تھے، اور یہ ان کی کرامت ہی تھی کہ جو آپ نے پلک جھپکنے کے وقت کے اندر آپ نے وہ تخت یہاں پر حاضر کر دیا۔ اچھا ایک سوال ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خود مزہ وہ تخت نہیں لا سکتے تھے؟ آپ تو نبی ہے نا، ولی سے زیادہ پاور نبی کے پاس ہوا کرتی ہے، تو کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خود وہ تخت نہیں لا سکتے تھے؟ اشارہ کرتے تخت حاضر ہو جاتا
جی۔
اچھا آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی، جنات کو کہتے یوں حاضر کر دیتے
جی۔
اچھا اور آپ خود ہی حکم فرما دیتے، وہ تخت ہی آپ کا حکم مانتا ہوا حاضر ہو جاتا
جی،
لیکن آپ نے آصف بن برخیہ سے ہی کیوں فرمایا کہ تم لے کر آؤ؟ علم والے سے کیوں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ لے کر آؤ؟ اس وجہ سے کہ کرامت کا ظہور جو ہے وہ کرنا تھا تاکہ یہ دلیل بن جائے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ کرامت اولیاء حق ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں، ان کے کمرہ خاص میں جب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں، سردی کے جو پھل ہیں وہ گرمی کے موسم میں، گرمی کے پھل جو ہے وہ سردی کے موسم میں۔ تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا مریم انا لکی ہذا، اے مریم یہ تمہارے پاس بے موسمی کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو فرمایا کہ یہ مجھے اللہ عطا فرماتا ہے۔
واہ واہ، سبحان اللہ۔
پھر اس کے بعد واقعہ ہے کہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے وہ اولاد کی دعا کی۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرہ خاص میں محراب میں موجود ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نبی نہیں ہیں، ولیاں تھیں
جی،
تو یہ ان کی کرامت ہے کہ ان کے کمرہ خاص محراب کے اندر جو ہے بے موسم کے پھل موجود ہیں، یہ کرامت ہی تو ہے
جی۔
اچھا، کرامت ہوتی وہ ہے کہ جو اللہ کے ولی سے بغیر دعوی نبوت کے خارق عادت، خلاف عادت کوئی بات صادر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہ دو قرآنی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہماری مستند عقائد کی کتابیں ہیں
جی،
شرافق اکبر ہے، اچھا اسی طرح عقائد نصفی ہے، اسی طرح دیگر جو ہماری مستند کتابیں ہیں، اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ اولیاء کی کرامات جو ہے وہ حق ہیں۔ تو اب یہ کرامات کس علاقے اور کس زمانے کے ساتھ محدود ہیں اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا کرامات پہلے کے دور میں ہی ہوتی تھی، آج نہیں ہو سکتی، اللہ چاہے تو کن فرمائے فیکن ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ نے کئی جو ہے نا وہ اولیاء کو دیکھا ہوگا، وہ جو کہتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے
جی،
کیونکہ حدیث میں ہے اللہ رب العالمین کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کچھ کہہ دیں اللہ اسے پورا فرما دے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بہرحال کرامت اولیاء حق ہیں، یہ مختصر وقت میں میں نے دو قرآنی مثالیں دی ہیں۔ اب قرآن ہی کتاب ہدایت ہے، قرآن نے ایک چیز کو حق اور سچ بیان کر دیا ہے، تو پھر ہم غوث پاک کی کرامت پہ کیوں اعتراض کریں؟ پھر ہم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت پہ کیوں اعتراض کریں؟ ہرگز ایسا۔
دل میں اپنے دل پہ غور کر لیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم جب اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے تو ان کی کرامت پر کوئی بات کی جاتی ہے تو دل کھٹکنے لگ پڑتا ہے، کہیں یہ شیطان کے وسوسے تو نہیں ہے، شیطان کہیں آپ کو اللہ کے ولیوں سے دور تو نہیں کرنا چاہ رہا؟ جب آپ اللہ کے ولیوں سے دور ہوئے، معاذ اللہ اگر نفرت دل میں آ جاتی ہے، اس کا نقصان اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی پناہ کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی صورت نہ بن جائے۔ کیونکہ جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو ابھی کچھ دیر پہلے عمران بھائی نے فرمائی ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ پھر اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرما رہا ہے نا، کہ جو کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو ہمارا تو یہ نہ رہے، ہمیں تو سب ولیوں سے پیار ہے، ان شاء اللہ اپنا بیڑا
چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے انہیں کے غلاموں کی، یہ شان
سبحان اللہ۔ اچھا فضل بھی، کبھی آپ کی حاضری ہوئی ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر؟
جی حضرت، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے علاقے دورا جی بہادر آباد، جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے وہاں سے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ اعزاز ہے اس علاقے کو کہ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا قافلہ یہ دورا جی سے سیون شریف پہنچا تھا۔
واہ واہ۔
اس وقت وہاں کے بڑے اچھے ذمہ دار ہیں ڈاکٹر اسلم سولنگی، یہ جب پہلا قافلہ پہنچا تو یہ ایجوکیٹڈ تھے اور آپ سمجھتے ہیں
جی
وہ اپنے لباس میں اور اس طرح کا یہ معاملہ تھا. تو یہ الحمدللہ وہاں پر مدنی قافلہ گیا اور ان کی تربیت کی سلسلہ یہ کیا. تو مجھے آپ ہمارے حاجی امین ناز خاں بتا دیں کہ ہم پہلے قافلے میں گئے وہاں پہ اور یہ ترکیب بنائی, تو اس کے بعد جو سالانہ اجتماع آیا تو وہاں جو ہے نا وہ ایک داڑھی والے امام شریف سجائے یہ ملے نا, تو بولا میں ان کو دیکھتا رہا, پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا, بولا نہیں پہچان سکے نا, تو بولا یار میں کوشش کر رہا ہوں, تو بولا میں سیون شریف سے ڈاکٹر اسلم سلوں گی.
اللہ
ہوگا. تو بولا کہ اس مرتبہ 45 اسلامی بھائیوں کو ساتھ میں اجتماع میں لائیں سالانہ اجتماع میں. پھر الحمد للہ حیدرآباد والوں نے وہ سنبھال لیا. میں پہلے قافلے میں تو نہیں جا سکا تھا, تیسرے چوتھے قافلے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ محرم الحرام شریف کا مہینہ تھا اور یہ 1988 کی یہ بات ہے, چار دن کے لیے ہم وہاں پر گئے تھے اور یہ سلسلہ بنا الحمدللہ. پھر اس کے بعد بھی حاضری ہوتی رہی الحمدللہ مدنی قافلوں میں. میں سیون شریف گیا وہاں.
قافلوں میں جائیں نا تو پھر ہمیں جدول ہی یوں بنا لینا چاہیے کہ مزارات اولیاء کا قافلہ بنا لے.
ویسے تو مزارات پہ جانے کا جدول بھی ہوتا ہے نا فضل بھی, قافلے میں اگر جائیں اور قریب میں کوئی مزار
شریف, بالکل کہ مزار شریف پر حاضری بھی دیں. اور عموماً جب بھی حضرت کا عرس ہوتا ہے تو وہاں دعوت اسلام کے قافلے سفر کرتے ہیں حیدرآباد سے اندرون حسین سے, اور بڑا اچھی ترکیب ہوتی ہے.
اور آپ یہ دیکھیں کہ مزار کے پاس مسجد,
واہ
سبحان اللہ,
ہر مزار کے پاس تقریباً مزارات کے پاس آپ کو مسجد نظر آئے گی. اچھا اس کو میں شروع سے لے کر چلوں تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا مزار مدینہ پاک میں موجود,
سبحان اللہ,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور, ہماری جان ہمارا ایمان اور سب سے بڑا مزار ہے. آپ دیکھیں کہ اس مزار کے ساتھ کیا ہے,
مسجد
نبوی ہے. وہ مسجد نبوی کے جس کے اندر ایک نماز کا ثواب کتنا ہے,
50,000
نمازوں کے برابر. تو پتہ چلا کہ ہر مسجد کے ساتھ, ہر مزار کے ساتھ مسجد کا ہونا یہ تو بہت شروع سے ثابت ہے. آپ اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن میں پڑھیں, اصحاب کہف کے مزار کے پاس مسجد بنائی گئی اور مسجد میں لوگ وہاں عبادت کرتے تھے اور سالانہ طور پر ان کا عرس کرنے کے لیے, ان کی یاد منانے کے لیے جمع بھی ہوا کرتے تھے. مزید بھی اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے کہ مزار کے ساتھ مسجد ہونا یہ ہمارے اسلام سے ثابت ہے. اس کا مطلب یہ کہ مسجد اور مزار کا خاص تعلق ہے, اور دعوت اسلامی والے جہاں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہیں مزارات کو بھی آباد کرتے ہیں, کیونکہ جب تعلق ان کا مضبوط ہے اور شروع سے موجود ہے تو پھر ہم ایک چیز کو چھوڑ دیں دوسرے کو آباد کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ دعوت اسلامی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرتی ہے اور مزارات پہ آنے والوں کی بھی اصلاح کرتی ہے.
واہ واہ, کچھ فرمائش کی کال دیں, آئیے کال لیتے ہیں. جی
ماشاء اللہ کیا بات ہے فضیل بھائی, الحمد للہ اللہ تعالیٰ خوش رہے آباد رہے آپ کو, انشاء اللہ ان کے ساتھ آپ کی بھی حاجی ہو اسے امیر ہم جامع انشاء اللہ.
آمین آمین
آمین. حاجی حنیف اللہ والا ماشاء اللہ فرام مدینہ طیبہ, امیر علیہ سنت کے ساتھ, یہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے مرید ہیں. امیر علیہ سنت کے ساتھ بڑا ایک ان کا وقت گزرا, اور سب سے پہلے بھی امیر علیہ سنت جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہیں ان کے یہیں پر قیام پذیر تھے, بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اور تو سمجھو مدینہ میں ہماری حاضری ہو گئی انشاءاللہ.
مدینہ ہے
یہ, مزبان مدینہ ہے,
مطلب میں نے ان کو دیکھا الحمدللہ, مجھے بھی ملاقات کی سعادت ملی کہ جو جاتا ہے نا تو یہ بڑی محبت سے مطلب نوازتے ہیں, بڑی محبت دیتے ہیں. میزبان مدینہ ان کو کہہ دیں.
سبحان اللہ,
اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت مدینہ شریف میں بھی ہمارا وہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اگلی کال دیجیے.
نورل بھائی آپ سے عرض کیا پی والا کلام سنا دے, وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا.
ٹھیک ہو گیا, ایک اور کال لیتے ہیں.
میرا نام غلام یاسین اتاری ہے, میں باب الاسلام سندھ شہر شہزاد پور سے عرض کر رہا ہوں. ناز خان اسلامی بھائی سے میری مدنی التجا ہے کہ مجھے لال شہباز قلندر کی پنجابی میں منقبہ سنا دیں.
پنجابی میں, بہت شکریہ. پنجابی میں منقبہ سننے کے لیے انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں عدنان شیخ بھائی کی بھی زیارت کریں گے, انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور عدنان بھائی سے انشاءاللہ ہم پنجابی میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی منقبہ سنیں گے انشاءاللہ. ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ عدنان بھائی بھی آ جائیں گے. اگلی کال دیجیے.
ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, اور آج کا ٹاپک ہے سخی شہباز قلندر. تو حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے, کیا ان کی زلف مبارک بہت بڑی تھی؟ یہ جواب عنایت فرما دے.
جی فضیل بھائی,
اصل میں دیکھیں جیسا کہ یہ بات بیان ہوئی کہ قلندر وہ ہے کہ جو شریعت اور طریقت کا پابند ہو, تو یقیناً زلفے آپ نے رکھی ہوں گی مگر شریعت کے مطابق رکھی ہوں.
صحیح, چلے جی, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
شہر یار اتاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں, ماشاء اللہ فضیل بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، فضیل بھائی آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ کونین آتا ہو، جزاک اللہ خیرا۔
کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنا۔
واہ کیا واہ، ایک میرے ساتھ بھی سیگمنٹ کرنے کے لیے آ گیا بھائی، ذہنی آزمائش کرنا۔ انہوں نے کل مجھے کہا کہ ہم سے ذہنی آزمائش کریں گے، تالا گنگ سے ہیں اور ہیں عمر فاروق بھی، کہتے ہیں آ جائیں سید صاحب میدان میں، جی ہم حاضر ہیں میدان میں۔ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ صبح آتا ہو، یہ تو آسان ہے میں کر لوں گا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اگلی کال دیجیے۔ جی
میں سید زین الدین تاری بات کر رہا ہوں، ماشاء اللہ پیارے پیارے ساقی باپو، ایچ ڈی مدنی چینل دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ پاک مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ نور عالم بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے، ماشاء اللہ مدینے کی یاد تازہ ہو گئی ہے، اللہ پاک سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں، آپ سب دعا کیجئے میں امتحانات میں کامیاب ہو جاؤں، جزاک اللہ خیرا۔
آمین آمین۔ پڑھتے ہیں ہمارے دو دو نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج تو عدنان بھائی سے انشاءاللہ ہم نے منقبت لینی ہے، ایک کلام لے لیں اور اس کے بعد پھر منقبت لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جبی میں تمہارا آیا رسول اللہ، جبی میری ہوں سنگے در تمہارا آیا رسول اللہ، جبی میں
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیرا سیور رہے آبا مست جھولے لال قلندر، وہ تیرا سیور رہے آبا مست جھولے لال قلندر، قلندر مست قلندر، قلندر مست قلندر، حسین لال قلندر،
وہ تیرا سیور
سے بڑھ رہے آبا مست جھولے لائے کلندر پلندر مست کلندر پلندر مست کلندر تقی شہباز پلندر حسین لال بلندر کتو کتو آئے لالن بن کے سوالی کتو کتو آئے لالن بن کے سوالی صبر بن والے جائیں گی نہ خالی ساڑی مشکل تیرا سیور مست جھولے لال کلندر جھولے 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 شہباز کلندر پلندر مست کلندر پلندر مست کلندر حسین لال سخی سخی
کیا بات ہے کیا بات ہے عمران عدنان بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک سیرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ رہی ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک سفر بڑا مبارک سفر جو حج کا سفر تھا اور اس سفر میں جو آپ کا فکر آخرت کمال کا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کے لیے روانہ ہوئے اور حج کا احرام باندھا. اب آپ دیکھیں اللہ والوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں احرام باندھا ہے اور ایک خوشی ہے نا کہ ہم سفر پر سوار ہو رہے ہیں. جیسے ہی آپ سواری پر بیٹھے تو آپ کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یاد آئی اور آپ اللہ پاک یوں مخاطب ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے آپ سے ہی مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عثمان تم سواری پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہو اور ان قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا. تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے کیا تیاری کی ہے. اسی خوف کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیت اللہ شریف پہنچے حج کی سعادت پائی اور انوار الہی کی بارش سے خوب مستفیض ہوئے سبحان اللہ. اب حج کر لیا ہے اب مدینہ پاک کا سفر پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد جب مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں انتہائی عشق میں حضور کی محبت میں ڈوب کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں. منقول ہے کہ روزہ رسول پر ایسی حاضری دی کہ جدا ہونے کو دل ہی نہیں کر رہا وہاں سے اور پھر کس عاشق کا دل کرے کہ مدینہ پاک چھوڑ کر آ جائیں. 11 ماہ تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر وہیں پر رہتے ہیں. اگلے سال پھر حج کی سعادت پاتے ہیں اور پھر ہند کا سفر اختیار کرتے ہیں. برے صغیر پاک و ہند میں آپ کی جو منزل ہے سہمن شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تھی. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے مرکز الاولیاء لاہور تشریف لے کر گئے اور اس کے بعد پھر آپ سیون شریف آئے اور یہیں پر پھر آپ کا وصال بھی ہوتا ہے اور یہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار بنتا ہے. آج کئی ہزاروں افراد الحمدللہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں اور اس نیت سے حاضری دیتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی تربت پر آپ کی مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی مستفیض فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا ربنا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
كل أكسر